أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارك معارج، آيات نمبر 32 سے آيات نمبر 44، 32 سے 44 تک، جس پر سورة معارج کا اختتام ہوگا، اور پھر سورة نوح کی ابتدائی دو آیتیں، فرسٹ ٹو ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں. تو پہلے سورہ معارج کی اختتامی آیتیں. آپ کو یاد ہوگا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جو ایک فطری کمزوری ہے انسان کی، اس کا ذکر کیا تھا کہ خلقہ ہلوا، کہ انسان چھوٹے دل والا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب اس کے دولت ملتی ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ کس طریقے سے انسان اپنی اس کمزوری کے اوپر کامیابی سے قابو پا سکتا ہے. اس کے لیے پروردگار عالم نے کچھ صفات اور کچھ اوصاف بیان کیے کہ یعنی یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف انسان کو موو کرنا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو چھوٹا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں وسعت آ جائے گی، اس کے اندر سخاوت آ جائے گی. تو پہلی چیز پروردگار نے فرمائی کہ مسلین، یہ نماز پڑھنے والے، اور پھر نماز کو دائمی طور پر ادا کرنے والے، یعنی ناغہ نہیں کرتے. پھر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے اموال میں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، ایک معین حق ہے، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان وائٹ کالرز کے لیے کہ جو اپنی مصیبت اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے. اگلی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی انہیں پورا ایمان ہوتا ہے قیامت کے دن پر، اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں احساس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ بھائی ہم تو 100% بخش دیے گئے ہیں. انہیں امید ہوتی ہے اپنے پروردگار کے رب کی طرف سے فضل و کرم کی اور احسان کی کہ وہ بخش دے گا، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہیں کر لیتے. پھر آگے پروردگار نے مزید ان کی صفات بیان کی کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بد کردار نہیں ہوتے. ہاں، ازواج کا معاملہ جدا ہے، کنیزوں کا معاملہ جدا ہے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، مگر یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر اس لائن کو کوئی کراس کرتا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، تو پھر وہ لوگ ستمگار ہیں. اسی کنٹینیوشن میں پروردگار عالم نے آخری چند صفتیں اور بیان کی، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ یہ رعایت کرنے والے ہیں اپنی امانتوں کے، کہ جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے، یہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک امانت کا جو تصور ہے وہ تو آ ہی گیا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور امانتاً اس کے پاس رکھوائی ہے، تو اگر اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا. لیکن اس کا ایک وسیع مطلب بھی ہے، اس کا وسیع مفہوم بھی ہے کہ وہ امانتیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور نعمت اس کو دی گئی ہیں، یعنی جتنی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں وہ سب خدا کی امانت ہیں. آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ سینسز ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب امانتیں ہیں پروردگار کی. خدا کی طرف سے دولت ملی ہے، یہ بھی امانت ہے. اسی طرح سے خدا کی طرف سے اولاد ملی ہے، یہ بھی امانت ہے. تو اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ امانت دی ہے، اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے. اگر یہ خیال ہی دل میں راسخ ہو جائے کہ آنکھیں امانت ہیں، تو ظاہر ہے کہ حرام منظر کی طرف انسان نہیں دیکھے گا. اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ کان امانت ہے تو وہ حرام آواز نہیں سنے گا. وہ الحاظ القیاس کہ اگر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اولاد ایک نعمت ہے، تو اس کی تربیت کرے گا کہ پروردگار عالم نے یہ ایک امانت ہے جو مجھے دی ہے. پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرنے والے ہیں، عہد کی بھی رعایت کرنے والے ہیں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مفہوم تو بڑا روشن ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن ایک عہد جو فطری طور پر پروردگار نے لیا ہے، جو خود قرآن کے اندر ذکر بھی کیا گیا کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ عبادت کے حوالے سے وہ عہد کہ پروردگار نے فطرت میں رکھا ہے. عقلی طور پر وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہے کہ یہ خدا سے اس کا عہد ہے. اسی طریقے سے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اسلام کا قبول کرنا ایک عہد کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ تورات اور انجیل، ان دونوں کے نام ہی یہ ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ. تو یہ عہد نامہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر عہد پروردگار عالم نے جو بندوں سے لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا جس کی وہ گواہی دیتے ہیں، مثلا اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی، اسی طرح سے قیامت کے عقیدے کی گواہی، یہ ساری چیزیں جو انسان گواہی دیتا ہے، تلقین کے اندر بہت ساری چیزیں گنوا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک عمومی مفہوم تو ہے ہی کہ اگر انسان کسی موقع پر وٹنس ہے اور اگر عدالت شرعی ہو اور اسے بلایا جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جو دیکھا ہے اس نے اس کے مطابق وہ صحیح صحیح گواہی دے اور وہ غلط گواہی یا جھوٹی گواہی نہ دے۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، دائمی طور پر ادا کرنا، ناغہ نہ کرنا، اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا جس میں شرائط کا خیال رکھنا، سمجھنا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرأت کیسے کی جاتی ہے، ذکر کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہیں، ان سب باتوں کا خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے امپیکٹ ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر ریفلیکٹ کرنے دینا، ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے یہاں نماز پڑھے اور اس کے بعد پہ فحشاء اور منکر کی طرف چلا جائے، تو وہ تو نماز کا جو افیکٹ اور امپیکٹ تھا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہی بات جو پہلے آ چکی کہ خلے کا حلوہ، انسان جو ہے چھوٹے دل کا پیدا کیا گیا ہے، مگر ان چیزوں کے بعد اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہورائزن کے اندر وسعت آتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جب پروردگار عالم کی خاطر وہ اس وسعت کو پیدا کر لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولائک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، اور عزت کے ساتھ ہوں گے، ان کو آنر بھی کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوڑے چلے آنا کوئی دین سمجھنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے ہوتا تو سر آنکھوں پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانے کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایزا دینے کے لیے، ایگنائز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان الیمین و ان الشمال عزین، اور یہ آتے ہیں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایتما کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر گروہ اس بات کی امید رکھتا ہے، ان میں سے ہر شخص اس بات کی امید رکھتا ہے، تما رکھتا ہے، انہیں اس بات کی امید ہے، لالچ ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ ان کو جنت کے اندر نعمتوں والی بہشت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا کہنا تھا کہ اول تو قیامت ویامت کچھ ہے نہیں، حساب کتاب کچھ ہے نہیں، اور اگر ہوئی بھی، یعنی اف سیناریو کے اوپر، کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا تو وہاں پہ معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ کیا یہ واقعا ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے طور پر انہوں نے یہ مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اول تو قیامت کچھ ہے نہیں، اگر ہوگی تو ہم ہی باغ جنت کے اندر رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اس سے کہ جو یہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دونوں طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مادی اعتبار سے ان کو جو پیدا کیا ہے، تو ایک نطفہ گندیدہ سے، ایک نجس قطرہ سے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کی خلقت کے اندر مادی اعتبار سے کیا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ یعنی بائی برتھ کو ان کا رائٹ تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی نہیں کیا ہے، یا تو یہ ایسا کچھ کرتے کہ روحانی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو ترقی دے کر کسی منزل پر پہنچاتے تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو باغ بہشت کے اندر عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس میں سے تو کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ یعنی یہاں پر پھر وہ مولا کا جملہ یاد کیجئے کہ یہ آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا کہ وہ فخر و غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہے، کہ وہ چربی کے ایک ڈھیلے سے دیکھتا ہے، ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو حرکت دے کر اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ تو پروردگار نے اس میں روح ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے، ورنہ تو اب اسے اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنے آپ کو وردی بنانا ہے کہ جنت کا اہل بن سکے، تو ہی ہیز ٹو اسٹرائیو فار دیٹ، اس کو تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ محنت پیچھے بیان کر دی گئی، تو ایک تو یہی بیان کر دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو نطفہ گندیدہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات کہ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ تمہیں فطری طور پر بہت ساری کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تم اوور کم کیسے کرتے ہو؟ یہی تو تمہارا امتحان تھا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا والی بات، تو اسی کا ایک رخ ہے کہ جو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ یہ جنت فری میں نہیں ملنے والی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا یعنی ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. یعنی یہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پروردگار اپنی ہی قسم اس انداز اس شان سے کھا رہا ہے کہ ان لقادرون کے یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات کے اوپر؟ الا ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتر افراد سے. وما نحن بمسبوقین, اور یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے, یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے. انہیں سمجھ کے آ رہے ہیں جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو ہم ان کو بالکل تلپٹ کر دیں گے. یہ تو ہماری مصلحت ہے کہ مہلت کے اختتام تک ہم انہیں باقی رہنے دیں, ورنہ جب ہم چاہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد بھی ہیں جو ایمان لانے میں بھی سستی نہ کریں اور اعمال صالح اور اطاعت رسول کے اندر بھی کسی قسم کی پس و پیش سے کام نہ لیں. اب یہاں پر ایک جو نقطہ واقعی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مشارق اور مغارب سے کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ایک ڈائریکشن ہے, مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ. پھر ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں مشرقین اور مغربین, رب المشرقین و رب المغربین کے عنوان سے بھی تعارف کروایا گیا, تو اس میں بیان کیا گیا کہ دو مشرق اور دو مغرب, اور یہاں پر آ گیا رب المشارق و رب المغارب. تو کئی کئی مشرق اور کئی کئی مغرب, یعنی کم سے کم تین اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہی کہی گئی کہ جناب جہاں پر سورج طلوع کرتا ہے وہ ایک مشرق ہے, جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے. مگر پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سورج کا طلوع کرنا یہ ایک معین نقطے سے روزانہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر میل شمس ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ موو کرتا ہے, اور جیسے جیسے موسموں کا تبدل اور تغیر اور ویریشن آتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پوائنٹ کے جہاں سے سن رائز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. یعنی یہ مشاہدہ کرنے کی بات ہے اور یہ بالکل اسٹیبلش ہے, اس کے اندر کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹریم پوزیشنز آ جاتی ہیں کہ جو مشرق کے اندر ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ کی طرف, وہ پھر دو ایکسٹریم مشرق اور بن جاتے ہیں, اور یہی معاملہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو وہ دو ایکسٹریم مغرب بن جاتے ہیں, تو وہ رب المشرقین اور رب المغربین کے حوالے سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ روزانہ جتنے یہ تھوڑے بہت فرق آ جاتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے, جہاں سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور جہاں پر یہ غروب ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ہی ہر روز کا جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھا جائے تو سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں اور سال کے جتنے دن ہیں اتنے ہی مغرب بھی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, تو اگر ایک طرف سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری طرف سورج غروب بھی ہو رہا ہے. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے زمین کے حصے سورج کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس کے اعتبار سے سورج کے طلوع ہونے کے نکات جو ہیں وہ سامنے آتے چلے جائیں گے. آسٹریلیا میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے, ظاہر پاکستان میں اس وقت سورج طلوع نہیں ہو رہا, اور اسی طریقے سے جس موقع پر جس وقت افریقہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہو رہا, تو اس اعتبار سے بھی یہ فرق آ جائے گا. تو یہ مشرق مغرب, مشرقین مغربین, مشارق مغارب, ایک تشبیہ اس کی یہ ہو گئی. اور پھر جب یہ انکشاف ہو گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورج ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ واضح اور روشن ہے کہ جب سورج ہی بہت زیادہ ہیں اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کا معاملہ ہے اپنے اپنے حساب سے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مشرقین اور مغربین اور مشارق اور مغارب کوئی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے. اور یہ وہ نکات ہیں کہ جس کے اوپر معصومین علیہ السلام نے پہلے ہی کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے, جو علم کلام کے اندر کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو اب پروردگار عالم نے یہاں پر قسم کھانے کے بعد جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ قدرت پروردگار ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد کو لے آئیں, اور ہمیں عاجز نہیں بنایا جا سکتا, بے بس نہیں بنایا جا سکتا. فذرہم, اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے, یخوضوا ویلعبوا, کہ یہ اپنی سرگرمیوں میں اور کھیل کود کے اندر مصروف رہیں, یعنی یہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. لیٹ دم کل دیئر ٹائم حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی جس کی ان سے وعید کی گئی ہے کہ اس دن پھر ان کی گرفت ہوگی. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, وہ دن کے جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفضون, کہ جس طرح سے یہ اپنے مفروضہ بتوں والے معبودوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے. یعنی جو انسان باطل معبود کو معبود مان رہا ہے, بت پرستی کر رہا ہے, تو وہ اس کی طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے, جبکہ وہاں پر سوائے وہم و سپرسٹیشن کے اور الوژن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مگر پروردگار ایک طنز کے انداز میں گویا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے معبودان باطل کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نکلیں گے اور اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کر پہنچیں گے اس جگہ پر کہ جہاں پر سب کو جمع کیا جا رہا ہوگا. خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذلہ، اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ اور وعید کیا جا رہا ہے. اس وقت تو یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، مگر جب وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ان سے وعید کہی کی جا رہی تھی. یہ آیت نمبر 44 کے جس پر یہ سورہ مکمل ہوا، والحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ مبارکہ نوح، ظاہر ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے، 71واں سورہ ہے، 71st چیپٹر آف دا ہولی بک، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. 28 آیتیں ہیں، 28 مختصر سورہ ہے، اور اس میں جناب نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے. جناب نوح علیہ السلام کا بھیجا جانا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کا پیغام دینا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کی مناجات جو پروردگار عالم سے، پھر مناجات کے ضمن میں پھر واپس جناب نوح علیہ السلام کا کہنا کہ مالک میں نے ان کو یہ پیغام دیا، اور اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف جاتا ہے. تو ابتدائی دو آیتیں جو اس صفحے پر ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. انا ارسلنا نوحاً الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس. ان انذر قومک، کہ اے نوح اپنی قوم کو انذار کرو، ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے، یعنی یہ حجت تمام ہو جائے، یعنی وہ پہلے سے ان حرکتوں کو کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو چکے تھے. نوح علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے جا کر اور بھی حجت کو تمام کر دیں، ورنہ عقلی اعتبار سے بھی وہ جانتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو ایڈمائر کیا جائے، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بلکہ ان کا کام قابل گرفت تھا، اس قابل تھا کہ اس پر ان کو پینلائز کیا جائے. پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کو بھیج کر حجت تمام کی، اور انہوں نے آ کر کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، میں نذیر مبین ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی اس تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. یہ تین چیزیں جو بنیادی طور پر انہوں نے بیان کی. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے دنیا میں اور آخرت میں. تو وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ جن، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 27. جنوں کے کلام کا آخری مرحلہ کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہیں، اور ہم میں سے کچھ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. مسلم یعنی خدا کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، سرنڈر کرنے والے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ جو اسلام لانے والے ہیں یعنی سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، تو یہی وہ ہیں کہ جو سیدھے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، رشد کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں. اب اس کے بعد جو دوسرا ان کے اندر گروہ بنتا ہے اس کے مقابلے پر، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہی وہ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کے ایندھن کے لیے استعمال ہوں گے. یہ آیت نمبر 15 پر جنات کا جو قول تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ جڑ جاتی ہے اس پہلی آیت کے ساتھ، کہ جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ قل اوہی الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے. تو وہ وحی کیا ہوئی تھی؟ وہ پہلی وحی یہ تھی کہ جنات کے ایک گروہ نے اس بات کو سنا، اس کلام کو سنا، اور وہاں سے وہ گفتگو آگے بڑھی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی. اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لو استقاموا علی الطریقہ، کہ اگر انسان بھی اس طریقے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی جو دین کا طریقہ ہے، جو راہ راست کا طریقہ ہے، تو پھر انہیں کیا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو انہیں خوب سیراب کیا جائے گا اچھی بارش سے، پروردگار عالم کی طرف سے انہیں سیرابی نصیب ہوگی. یعنی جو آخرت کے فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اس دنیا کے اندر بھی انہیں فوائد حاصل ہوں گے. یہ ہم سورہ نوح کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, پچھلا ہی سورہ جو تھا, کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ سمجھایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے. ان میں سے ایک یہی تھا کہ اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا, اور ظاہر ہے کہ بارش پانی اگر ملتا ہے تو اس پانی کے نتیجے میں ہی آبادی وجود میں آتی ہے اور باقی رہتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو انسان کہاں سے سروائیو کر پائے گا. لیکن آگے پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ لنفتنہم فیہ, اور اس کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے, یعنی ان لوگوں کی, کہ جن کے اوپر یہ نعمت نازل ہوگی. تو ظاہر اس نعمت کا ایک محرک ہے, اور وہ محرک یہ ہے کہ تم فقط ایمان لاؤ نہیں بلکہ ایمان پر استقامت کے ساتھ باقی رہو, استقامت کا مظاہرہ کرو. یعنی تمہارا سیزنل ایمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان کے اندر پائیداری ہونی چاہیے. لیکن پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا, کہ اب تو ہمیں وہ نعمت بھی حاصل ہو گئی کہ جو اس استقامت ایمان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جس کا, تو ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اس پانی کے نازل ہونے کے نتیجے میں, اس روزی کی وجہ سے جو تمہیں نعمت ملی ہے, اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے, ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے. یعنی یہ نعمت خود ایک آزمائش کا مقدمہ بن جائے گی. جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی پانچویں کلاس کے اندر ہیں تو ہم یہ کہیں کہ تم محنت کرو گے تو تمہیں پاس کر دیا جائے گا, تو پاس کرنے کے بعد کیا ختم ہو جائے گا سلسلہ؟ نہیں, اس کے بعد تم کلاس سکس میں جاؤ گے تو تمہارا مزید امتحان ہوگا. یعنی تمہیں ترقی ملے گی مگر اس ترقی کے ساتھ امتحان میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو لنفتنہم فیہ, تاکہ ہم ان کا امتحان لیں, ان آزمائش میں مبتلا کریں. ومن یورد عن ذکر ربہ, تو جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے, یعنی خدا کی یاد کو فراموش کر دے گا, کہ ایک دفعہ اس نے نعمت لے لی, اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے. تو یسلوک عذابا سعدا, تو پھر انہیں داخل کر دے گا اس عذاب میں جو بڑھتا ہی چلا جائے گا, روز افزوں جس میں اضافہ ہوگا. یہ تو طے ہے کہ عذاب جب نازل ہوگا تو وہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوگا. وہ ان المساجد للہ, اور یقیناً جو مسجدیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اب یہاں پر جو آیت کے اندر لفظ مساجد استعمال ہوا ہے, ایک تو یہی کہا گیا کہ یہ مسجد کی جمع ہے, یعنی مسجد وہ جگہ کہ جہاں پر جا کر سجدہ کیا جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, عرض ادب کیا جاتا ہے, عبادت کی جاتی ہے, تو اسی کی جمع ہے مساجد, یعنی یہ عبادت گاہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جو انسان کے اعضائے سجدہ ہیں, یعنی مسجد کی یہ جمع ہو جائے, کہ جو اعضائے سجدہ ہیں نا, پیشانی ہے, ہتھیلیاں ہیں, گھٹنے ہیں, یہ پیروں کے انگوٹھوں کی انگلی انگوٹھے ہیں, یہ سب کے سب اعضائے سجدہ ہیں, اور یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے انسان عبادت کرتا ہے, تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے ساتھ. ماں کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو خامہ کا بعض افراد نے مس یوز کیا ہے اور توسل و شفاعت کے خلاف استعمال کیا ہے, ورنہ اس سے یہ اجنبی ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے کہ لفظ ہے ما اللہ ہے, ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر, ایک اللہ کے ساتھ. اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر تو اللہ کو مائنس کر دیا گیا, اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شامل کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے شرک کر دیا. اور ایک ہے کہ وہ جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, تو وہ وسیلہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے, اور انسان اس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے. سب سے بڑی مثال خود یہ قرآن ہے, اس آیت ہی کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, آیت خدا ہے, آیت خود خدا نہیں ہے. تو آیت خدا بھی وسیلہ ہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کا اور اس کی بات کو سمجھنے کا. اس آیت ہی کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ان المساجد للہ ہے, کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. اب وہ عبادت گاہوں کے عنوان سے بھی بالکل بات ٹھیک ہے, آزائے سجدہ کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, کوئی اشارہ بھی عبادت کے عنوان سے کہ کسی اور کو خدا ماننے کے لیے اشارہ کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. کہیں پر اللہ کو چھوڑنے کی بات ہوگی وہ بھی قابل قبول نہیں, خدا کے ساتھ شامل کرنے کی بات کی جائے گی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے خدا کے علاوہ وہ خدا کی مخلوق ہے, اس میں سے جو مقربین ہیں وہ خدا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. پروردگار نے ان کو مقرر ہی اس لیے کیا ہے, اس میں سب سے بڑھ کر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچ رہی ہے, تو وسیلہ تو ہو ہی گیا. تو پروردگار عالم نے جس کو منتخب کیا ہے, جس کو خدا نے معین کیا ہے, اس سے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ہماری ہدایت کیجیے, آپ ہمیں بتائیے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. جیسے کہ خود قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم, کہ کاش یہ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, انہیں گناہ کیا, تو حبیبی آپ کے پاس آتے, فاستغفروا اللہ اس کے بعد پھر یہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. لہذا بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا خدا کو چھوڑ دینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھنا یہ بالکل الگ چیز ہے. منزل الذی یشفعو عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ کہ جسے خدا اذن دے، خدا اجازت دے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے. مسجد اگر نہ بھی ہو تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں اگر یہ گناہ ہو رہا ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب بھی ہمارا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ لے اس کا نام، اس کو پکارے، تو کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا جو مزاج تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، اور یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے کہ سورہ جن کے حوالے سے شائن نزول کے اندر طائف کا بھی تذکر آیا تھا، اور یہ سارے واقعات اس وقت کے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر فزیکل ٹارچر بھی پیغمبر اکرم کو ان لوگوں نے کرنا شروع کیا، ورنہ جناب جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام حیات تھے تو اس وقت تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کو فزیکلی ٹارچر کر سکے، مگر یہ بعد میں شروع ہوئے تھے. تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب بھی ہمارا بندہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا نام لے، تو یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور مطلب بھی اس کا کہا گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو کلام ہے جب یہ اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو جنات اس کلام کو سننے کے لیے گویا صف لگاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کے لیے گویا ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. مگر جو پہلا مطلب ہے وہ زیادہ واضح ہے. قل، اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، کہ میں تو بس اور بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہیں دیتا ہوں. یہ اسی کی تشریح ہے جو پیچھے بات آ چکی ہے. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، اور پھر میرا قصور کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، نہ اس کا کوئی ذمہ لیتا ہوں، اور نہ ہی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ تمہیں راہ راست کے اوپر لے کر آؤں، یعنی تمہیں کان سے پکڑ کر مومن بنانا یہ میرا کام، یہ میرا ذمہ نہیں ہے. میں تو فقط اور فقط جو کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیغام مجھ تک پہنچایا گیا ہے، جو میسج میرے پاس ہے، اس کو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہ بات آگے آنے والی ہے. تو پہلی بات یہ کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں تو صرف اور صرف اسی کو رب مانتا ہوں، جو میرا رب ہے، پالنے والا، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ میں تمہارے معاملے کے اندر بھی ایز آف مائی اون نہ میں کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، میں تو تمہیں راہ راست پر بھی نہیں لا سکتا، تو پھر میں راہ راست پر لانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنی سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کان سے پکڑ کر میں کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا. میں اپنے معاملے میں بھی، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا. اگر اللہ طے کر دے بالفرض معاذ اللہ کہ خدا مجھے گرفت میں لینا چاہے، تو اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے نہیں بچا سکتا. ولن اجدا من دونہ ملتحدا، اور اللہ کو چھوڑ کر میری کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں ہے، یعنی میری پناہ گاہ بھی اللہ ہے، مجھے بچانے والا بھی اللہ ہے، اور پروردگار ہی کی بارگاہ سے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. الا بلاغ من اللہ و رسالاتہ ہی، مگر یہ کہ میں بلاغ کر دوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ رسالاتہ ہی جو اس کے میسیجز ہیں، اس کو میں تم تک کنوے کر دوں، بس یہ میرا ذمہ ہے. اگر اس کے اندر میں کوئی کوتاہی کروں گا تو خدا کی گرفت سے مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نہ یہ ایسا ہونا ہے، نہ ایسا ہوا، اور نہ پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوئی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اب رسول نے تو اتنا کچھ کہنا ہے اور ساتھ میں پروردگار عالم نے رسول کے اسٹیٹس کو سمجھانا ہے کہ اب سمجھ لو کہ اس رسول پر ہمیں کتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ اگر اس کی بھی کسی نے معصیت کی تو یہ معصیت خدا ہی کی معصیت ہوگی، اللہ کی معصیت اور اللہ کے رسول کی معصیت. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس شخص کے لیے آگ ہے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جس کی وعید کی گئی تھی، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا. فسیعلمون، تو ان کو پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے نصرت کے اعتبار سے کم نہیں، ناصر کے اعتبار سے کم، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں، وہ اقل و عددا، اور کس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہے. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے ناصرین تو بہت کم تھے، پیغمبر اکرم کے ساتھ دینے والے افراد تو بہت ہی کم تھے. مولا علی کو لے لیجیے، جناب ابو طالب کو لے لیجیے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح سے ایک دو چند افراد اور، تو بہت کم افراد تھے. اور یہ تانا بھی پیغمبر اکرم کو دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے جو مددگار ہیں وہ تو بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے، اور جو ہیں ان میں بھی بہت سارے کمزور ہیں. مثلا اگر جناب بلال حبشی کو لیا جائے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کو کمزور ہی شمار کیا کرتے تھے. تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے. قل ان ادری، اے حبیب کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ کیا وہ قریب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا کوئی طولانی مدت میرے رب نے اس کے لیے قرار دی ہے، یعنی اب یہ وعدہ پورا کب ہوگا. ظاہر ہے کہ عام طور پر پیغمبر اکرم کے سامنے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا، تو واپس ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سر خدا ہے، یہ تو راز خدا ہے، پروردگار عالم کا یہ راز ہے، معین راز ہے، پروردگار عالم جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. ہاں وہ وعدہ پورا ضرور ہوگا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا. اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے، وہ دن ضرور آئے گا یہ بھی غائب ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ غیب ہی ہے، وہ ایک ایسی چیز کہ جو مستقبل میں ہونے والی ہے، وہ قیامت کا دن ہو، عذاب کا نزول ہو، وہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. یہ پیغمبر اکرم کو بتایا گیا ہے تو پیغمبر اکرم آگے کنوے کر رہے ہیں. کچھ آیتوں کے اندر اسی طریقے سے، کچھ احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز یا کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، ایسا ہوگا پھر قیامت آئے گی. مثلا اسی قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. اب یہ بھی غیب سے متعلق ہے، یہ بھی مستقبل میں ہونے والا ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، ان میں سے جتنا پیغمبر اکرم کو، نبی کو، رسول کو بتا دیا گیا وہ رسول کو معلوم ہے، اور جو نہیں بتایا گیا وہ پروردگار عالم سے خاص ہے. جب وہ اپنے نبی اور رسول سے بھی اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہے تو پروردگار یقیناً اس بات کا حق رکھتا ہے. اب یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو علم الغیب ہے وہ پروردگار عالم ہی کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اب وہ اپنے علم کے اوپر جتنا جس کو مطلع کرے، اور وہ مستقبل سے متعلق معاملات ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا وہ اس کو مطلع کرے اپنے نمائندے کو، یہ اس کا استحقاق ہے. جتنا اسے بتایا جائے گا اس میں سے جتنے کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ آگے پاس آن کر دو، وہ آگے پاس آن کر دے گا. جتنوں کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ اپنے وارثان کو، وارثان علوم کو، یعنی علم کے جو وارث ہیں ان کو بتا دیا جائے، تو وہ اتنا ان کو بتا دے گا. تو ظاہر ہے کہ جو علم کے وارث ہوں گے رسول اللہ کے، ان کے پاس زیادہ علم ہوگا، وہ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں. اور جو عوام الناس ہیں ان کے پاس نسبتاً کم چیزیں ہوں گی کہ جن کے اوپر وہ مطلع ہوں گے. تو یہ ایک چین ہے کہ جو چلی آ رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے پروردگار عالم اسی چیز کو بیان بھی کر رہا ہے کہ عالم الغیب، کہ خدا ہے عالم الغیب، فلا یظہر علی غیب ہی احدہ، تو وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا مگر وہ من ارتضا من رسول، اپنے رسولوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے ان کو بتاتا ہے. اور یہیں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جو بہت مشہور جملہ ہے، ان کی بعض مجالس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. تو یہ خبر کس چیز کی دے رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مشاہدات کی خبر نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، بلکہ یہ چیز تو انسان کے مشاہدے میں ہوتی ہے، وہ خبر دیتے ہی غیب کی ہیں. تو غیب کی خبریں دینا یہ تو نبی کا کام ہے، مگر نبی جو غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ ان کی ذات پرمننٹلی یا نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے. تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے انہیں یہ تمام علم عطا ہوتا ہے. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جب وجود ہی خدا کا دیا ہوا ہے تو علم اگر خدا کا دیا ہوا ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ پروردگار کی عطا ہے، جس کو خدا نے چن لیا، اس کو مصطفیٰ بنا دیا. الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ بھیج دیتا ہے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی پہرے داروں کو، یعنی فرشتوں کو، اس رسول کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے. یہ پروٹوکول ہے رسولوں کا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ متحقق ہو جائے کہ وہ اپنے پیغامات کو پہنچا دیں جو ان کے رب کی طرف سے پیغامات آئے ہیں. اچھا, ابھی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مثلا جنات وغیرہ یہ آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے, رسول کے آنے کے بعد ان کے راستے روک دیے گئے, شہاب ان کے اوپر پھینک دیے جاتے ہیں کہ جو مانے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی کوئی خبر اچک نہ لے. وہ وہاں پر پہرے تھے, اور اب یہاں پر جب رسول آ گئے ان تک فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے, تو یہ جنات جو ہیں کیا یہاں پر اپنی جو سرکش جنات ہیں کیا وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ وہ کرتے ہیں, کرتے رہیں, یہاں پر بھی پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ یہاں سے بھی کوئی چیز اچک کر نہ لے جا سکیں, انہیں پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب لغو رسالات ربہم, یعنی وہ جو علم پروردگار کے اندر ہے وہ متحقق ہو جائے, وہی چیز فعلیت اختیار کر لے, وہی چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں اپنے رب کی طرف سے جو ان تک پیغام پہنچا ہے. وہ احاطہ بما لدیہم, اور وہ گھیرے ہوئے ہیں انہیں چاروں طرف سے, جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پروردگار ان کے اوپر محیط ہے. وہ احصا کل شیء عددا, اور وہ ہر چیز کے اوپر اس کی گنتی اس کے لیے ممکن ہے, وہ ہر چیز کی گنتی پر بھی حاوی ہے. اچھا, اب آیت نمبر 27 جو تھی اسی پر یہ صفحہ تو مکمل ہو جاتا ہے, مگر آیت نمبر 28 کو ہم نے اسی لیے ساتھ میں شامل کر لیا تاکہ سورہ جن مکمل بھی ہو جائے, اور چونکہ یہ جو بات ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 28 پر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس کا بھی بیان ہو گیا, تو اب کل سے انشاءاللہ پھر ہم سورہ مزمل ہی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو اگلے صفحے پر ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس صفحے پر سورہ مبارک جن کی آخری آیت 28 آیت موجود ہے, مگر اس پر ہمارا تبصرہ کل ہو چکا. سورہ جن 28 آیت پر مکمل ہو جاتا ہے. آج ہمیں سورہ مزمل پر گفتگو کرنی ہے, اور اس کی پہلی 15 آیتیں فرسٹ 15 ورسز اس صفحے پر موجود ہیں. سورہ مزمل مکی سورہ مانا جاتا ہے, اور اس کا ابتدائی حصہ بے شک مکی ہی محسوس ہوتا ہے, مگر جو اس کا آخری حصہ ہے اسے عام طور پر مفسرین نے مدنی مانا ہے. یعنی جو ابتدائی حصہ ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے, اور جو بالکل اس کنکلوڈنگ جو حصہ ہے پورشن ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. اور جو اس کا مزاج ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے اس میں ذمہ داری میں تخفیف کی جا رہی ہے, کمی جا رہی ہے, اور مزید کچھ احکام دیے جا رہے ہیں, وہ مدنی زندگی سے سازگار ہیں. اس سورے کی 20 آیتیں ہیں, یعنی یہ مختصر سورہ ہے, مکی سورہ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا آپ کی خدمت میں اس تفصیل کے مطابق کہ آخری حصہ مدنی مانا گیا. اب اس کے اندر جو کہا گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. یا ایوہ المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے. ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کو مخاطب کیا ہے اور نام لے کر مخاطب کیا ہے. یا آدم اسکن انتا, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن رہو. یا نوح کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا. یا ابراہیم وقد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. مگر عجیب بات یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن مجید کے اندر یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. پروردگار عالم نے کہیں تو منصب کے عنوان سے مخاطب کیا, یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول, اور کبھی اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ یا ایوہ المزمل, جس میں بڑی بے تکلفی ہے, اے چادر کے اوڑھنے والے. اسی طرح سے جو بات کا سورہ ہے اس میں یا ایوہ المدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اب یہ کس موقع پر کہا گیا؟ اس میں مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لائیں وحی اول کے نزول کے بعد, تو اس کے بعد پھر جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اوڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے بستر پر تشریف فرما تھے, تو پروردگار عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا. بہت سنے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایوہ المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, آپ رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں مگر تھوڑا حصہ آرام کے لیے بھی رکھا کریں. قم اللیل, قم یعنی کھڑے ہو جائیے, اللیل رات میں, الا قلیلا ہاں مگر تھوڑا وقت, اسے مستثنا کیا گیا ہے, یعنی تھوڑا وقت آرام کے لیے رکھیے اور باقی وقت عبادت کے لیے رکھیے. نصفہ آدھی رات, اب انقص منہ قلیلا, یا اس میں بھی کچھ کم کر دیجیے, او زد علیہ, یا اس میں کچھ اضافہ کر دیجیے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کر۔ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ حبیب بس اب یہ لیٹنے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اب اس کے لیے کہ جو دن میں آپ کو کام کرنا ہے، تبلیغ کا قیام کرنا ہے، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ رات میں کھڑے ہوں، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آپ کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانا ہے، لہذا راتوں میں آپ اپنے پروردگار سے مناجات کریں، راز و نیاز کریں، عبادت کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب خدائی کام ہے تو خدائی انداز سے ہوگا، وہ ایبرپٹلی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کورس آف ایکشن دیا ہے، یعنی اس میں سارے مبلغین جتنے بھی جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو نماز شب کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، خود تنہائی کے اندر قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ان کے اندر وہ انرجی نہیں آئے گی، ان کے اندر وہ طاقت، وہ فیول نہیں آئے گا کہ جس کے بعد وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کا پیغام دن کی روشنی میں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ لہذا بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب راتوں کو کھڑے ہو جائیے، تھوڑا آرام کیجئے، ہاں آدھی رات بھی ہو سکتی ہے، اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ راتوں کا ڈیوریشن بھی ایک برابر تو نہیں ہوتا، سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، گرمیوں کے اندر راتیں مختصر ہو جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کہ رات کے جو اوقات ہیں اس کا ایک حصہ عبادت کے لیے لگایا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلا جملہ ہے وہ اسی کو سمجھا رہا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ شرک کے عادی ہیں، ان کے درمیان جب توحید کا پیغام پہنچایا جائے گا تو یہ آسان نہیں ہوگا ان مخاطبین کے لیے، یعنی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو ایڈریسی ہیں، ان کے لیے اس کو آسانی سے قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا، وہ رزسٹ بھی کریں گے، تو آپ کے لیے یہ بھاری پیغام ہوگا، یعنی اس کا رزسٹنس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی خود وحی کا ایک بوجھ ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو خود وحی کا بھی ایک وزن ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ انتخاب جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ خدا نے کتنا اعتماد کیا ہے اس شخص کے ظرف کے اوپر، اس کی صلاحیت کے اوپر، کہ جس کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا۔ لہذا بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا بھی ہے کہ سخت سردی اور جھاڑوں کے اندر بھی اگر وہی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا، تو اس کا فزیکل ایک امپیکٹ جو ہے وہ بھی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہا گیا پہلے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس میں بھی بہرحال ان افراد کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جن کا کل ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر روایات کے اندر، احادیث کے اندر، معصومین سے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ تم میں سے کسی کا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی طریقے سے سورے کو مکمل کیا جائے، جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ اسی ترتیل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ اذا مررت بآیت فیہا ذکر الجنہ، کہ جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے کہ جس میں جنت کا تذکرہ ہے، فاسأل اللہ الجنہ، تو اللہ سے جنت کا مطالبہ کرو، طلب کرو، دعا مانگو کہ اے پروردگار ہمیں بھی جنت عطا فرما۔ واذا مررت بآیت فیہا ذکر النار، اور جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے کہ جس میں آگ کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، فتعوذ باللہ من النار، تو اللہ سے پناہ طلب کرو، طلبگار پناہ ہو جاؤ اس آگ کے مقابلے میں۔ یعنی انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ محض ریڈنگ نہ ہو، یہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کا ایک وسیلہ بھی بن جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم خود اس حکمت کو مزید بیان کرتا ہے کہ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا، یہ جو رات کا جھاگنا ہے اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ اچھا، جھاگنے میں بھی اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آرام کرنے کے بعد پھر بیدار ہونا، یعنی ایک تو وہ انداز ہے جو بعض شہروں کے اندر، مثلا شہر کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کا طریقہ کار ہے وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے بعد پھر انسان دن میں سو گیا، رات بھر جاگتا رہا اور دن میں سو گیا، وہ نہیں، رات میں آرام کرنا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دن میں کام کرنا ہے۔ تو یہ جو رات کو بیدار ہونا ہے، یعنی تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد پھر بیدار ہو گئے، یہ اشد وطن، اس کے دو فائدے یہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ یہ اشد وطن، اس کے ذریعے سے نفس قابو میں آ جاتا ہے، یہ ریاضت نفس میں بہت مؤثر ہے، بہت افیکٹو ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میں کرنا چاہتا ہوں دین کا کام مگر میرا دل نہیں مانتا، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نیند قابو میں آ گئی تو دل خود بخود قابو میں آ جائے گا، یعنی یہ بہت اچھی تھراپی ہے کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ اقوام قیلہ، کہ یہ گفتگو کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے، یعنی اگر انسان رات کو تھوڑا آرام کر کے اٹھے، بیدار ہو اور پھر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی گفتگو میں استحکام آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسپیچ تھراپی آج کل تو ایک مستقل سبجیکٹ بنا ہوا ہے، کہ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معافی ضمیر کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، ہمارے دل میں بات ہوتی ہے مگر الفاظ بنا کر اسے ہم زبان سے جاری نہیں کر سکتے، ہماری جو زبان ہے اس میں لکنت آ جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے، ہم بول نہیں پاتے۔ اس کا طریقہ کار پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر تم راتوں کو اٹھ کر خدا سے بات کرنا سیکھ جاؤ گے تو دن میں تمہیں بندوں سے بات کرنا بھی آ جائے گا۔ تو یہ رات کی بیداری کے دو بڑے فائدے، ایک نفس قابو میں آ جاتا ہے، نمبر دو کلام میں استحکام آ جاتا ہے۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے ان لکا فی النہار صبحا طویلا، ظاہر ہے کہ حبیب آپ کو دن میں بڑی مصروفیات کا سامنا ہے، بڑے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دن کے اندر اتنا موقع نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا جا سکے، جو واجب نمازیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، جو نافلہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، مگر وہ انداز جو رات کا ہے، خاص طور پر جو سحر کے وقت کی جو تاثیر ہے، اسے ظاہر ہے کہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے۔ پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی یاد میں مصروف رہیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب سے لو لگائیے، یعنی اس کی بارگاہ میں پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کریں، راز و نیاز کریں۔ اور پھر یہ آپ کا رب ہے کون؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے سب کا پالنہار، سب کا پالنے والا وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی پر بھروسہ کیجیے، واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، یعنی آپ کو فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، وہجرہم ہجرن جمیلا، اور مناسب عنوان پر ان سے پہ قطع نظر کرنا، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ بھی محنت کر لی جائے اور وہ پھر بھی سننے والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے دور ہو جائیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو کہ جن کے پاس بڑا مال اور دولت موجود ہے چھوڑ دیجیے، یعنی اب میں جانوں اور وہ جانے، یہ انداز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہاں پر پھر پروردگار عالم نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ حبیب ان کے لیے آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے جانیں، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ أُولِي النِّعْمَةِ، کہ جن کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وَمَاهِلْهُمْ قَلِيلًا، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، یعنی جو مہلت، جو مدت ہم نے ان کی رکھی ہے وہ تو یہ یہاں پر گزاریں گے، مگر اس کے بعد پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ کی آگ بھی ہے، یعنی یہ وہ ٹولس کہ جن کے ذریعے سے انہیں پنش کیا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور وہ کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہے، یعنی گلوگیر ہو جانے والا ہے، وہ عذاب علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال، یعنی اگر دن دنیا کے اندر عذاب نہ بھی آیا تو پھر یہ آخرت میں تو یہ عذاب ان کا منتظر ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو یوم ترجف الارض، کہ جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کے اوپر بھی زلزلہ آ جائے گا، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے، یعنی جس طریقے سے ریت ہے تو ویسے ہی ریت کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہے، ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اس میں تاکید پیدا کی ہے مہیلا، کہ اس کے اندر بنیاد میں کوئی پختگی نہیں ہوگی، یعنی وہ بالکل نرم ریت کے تودوں کی طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں تو ظاہر ہے کہ انہیں ہوا ام منصورہ ہو جانا ہے، اور پھر بالکل ہی غائب ہو جانا ہے۔ ہوا منصورہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب روشن دان سے دھوپ کے موقع پر جب دھوپ اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ بے قیمت ذرات سے نظر آتے ہیں کہ جو بالآخر ختم ہو جائیں گے، یعنی پہلے مرحلے کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ ہلتے ہوئے محسوس ہوں گے، انہیں زلزلے کا سامنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے، پھر اگلے مرحلے کے اندر ہوا منصورہ ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں بالکل ختم اور غائب ہو جائیں گے، اور زمین کا ان صفصفہ لا ترفیح اے وجن ولا امتا، کہ جو سورۃ طٰہٰ کے اندر کہا گیا कि बिल्कुल चटियल मैदान की तरह से हो जाएगी और जिसके अंदर किसी किस्म की कोई ऊंच नीच नहीं होगी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे बचकर? तो बिलाखिर तो परवरदिगार आलम की बारगाह में सबने आना है। जब ये दिन आ जाएगा तो इन्होंने उस सज़ा और अजाब का मुशाहिदा करना है। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, और अब तमाम उम्मत को गोया मुखातब किया गया कि भाई हमने तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा है, एक ऐसा रसूल शाहिदन अलैकुम के जो तुम्हारे ऊपर गवाह है, यानी उसी की बुनियाद पर हम तुम्हारे आमाल को जांचने वाले हैं। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, और हमने ऐसा रसूल भेजा है कि जैसा हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। यूं तो खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत सारी मुशाबहतें पाई जाती हैं, मगर यहाँ पर समझाया जा रहा है कि सोच लो कि मूसा को जुटलाने पर फिरौन को गर्क कर दिया गया था, तुम अगर इस नबी को जुटलाओगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वही आगे बात बयान भी की जा रही है कि फिरौन ने रसूल की मासियत की, नाफरमानी की, तो फिर हमने उसे गिरफ्तार कर लिया सख्त अजाब के अंदर। और फिर मजीद उसकी वजाहत आ रही है और समझाया जा रहा है, नसीहत दिलाई जा रही है, उस आईने के अंदर चेहरा दिखलाया जा रहा है। आयत नंबर 15 पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته